أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اللہ کا کلام ہے. کتاب بھی اللہ نے خود کہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں شک شبہ نہیں ہے. اور کتابیں دنیا میں بہت ہیں لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ شک شبہ نہیں. بخاری جیسے اصح کیوں نہ ہو لیکن بعض روایتوں میں بحث ہے. توریت زبور انجیل تو منسوخ ہو چکے ہیں یعنی ان کی ضرورت ختم کر دی گئی ہے. ان سے جو ہدایت کا برتاؤ تھا وہ پورا ہو گیا. نئے زمانے نئے نبی نئے شرائع کے ساتھ تشریف لائے ہیں. البتہ ان میں کچھ محمدی شرائع کی تصدیقات تھی اور آخر الزمان پیغمبر کی بشارات تھی. مبشرم برسولی یاتی من بعد اسمہ احمد. عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا میں خوشخبری دیتا ہوں ایک رسول کے آنے کی ان کا ایک نام احمد ہوگا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توریت ان میں بھی نعوت نبویہ تھی علامات تھی یہاں تک کہ آپ کے سر کے بالوں کا ذکر موجود تھا اس میں اور آپ کے محبت اور محجر کا ذکر تھا. مدینہ منورہ تشریف لے جانے کا ایک بلیغ اشارہ تھا اس میں. اسلام مکہ میں شروع ہوا اور پھر مدینہ میں جا کے مضبوط ہوا اور مکمل ہوا. مولد النبی مکہ مکرمہ ہے اور تکمیل اسلام تتمیم النعم قرآن شریف کے نزول کا اتمام نبی آخر الزمان کی رسالت کے جو ظواہر ضروریات تھی ان کی تکمیل کا دورانیہ وہ مدینہ منورہ میں ہے. اس لیے مدینہ منورہ گزشتہ انبیاء کے ہاں آپ کی ہجرت کے عنوان سے معروف تھا. عیسیٰ علیہ السلام سے 2100 سال پہلے رام چندر گزرا ہے ہندو دھرم کا جو بڑا ہے اور اس سے 300 سال پہلے مہاتما گوتم بدھ گزرا ہے. یہ دونوں قبل مسیح ہے. مہاتما گوتم بدھ جہاں جاتا تھا وہاں ایک بستی آباد کرتا تھا. اور اس کا نام رکھا تھا بطہرہ، پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ، اور کہتا تھا کہ مکہ میں سورج طلوع ہونے والا ہے، پتہ نہیں کس جگہ جا کر کے غروب ہوگا، ہو سکتا ہے یہاں ان کے لوگ آئے وہ آئے، انہیں رہنے میں آسانی ہونا چاہیے. جس سرزمین پر وہ گیا ہے، بہت ملکوں میں گیا، سری لنکا گیا، چین گیا، جاپان گیا، جہان میں گھوما، جہان حیران ہے کہ گیا کیسے، نہ سائیکل تھی نہ ہیلی کاپٹر تھا، پورا جہان پانی پانی تھا اور یہ گھومتا تھا. ہندوستان میں 17 کے قریب ماترے ہیں، جو کہتے ہیں ماترا، یہ اصل میں ہے بطہرا. ہمارے صوبہ سرحد میں 4-5 ماترے ہیں، سوابی کے پاس ہے، سوات میں ہے، کئی جگہ ہے. زمانے کے گزرنے سے عوام تو صحیح تلفظ نہیں کر سکتے، وہ توڑ دیتے. اصل میں یہ ہے بطہرا، پاکان زمانہ کی رہنے کی جگہ. یہ وہ ہجرت کا جو مسئلہ ہے پیغمبر اسلام کا، صحابہ کرام کا، یہ آسمانی کتابوں کے اندر بہت معروف تھا. مہاتما گوتم بدھ کے متعلق دو باتیں یقینی ہیں، ایک تو وہ بدھ کے سجدے کا سخت خلاف تھا. بدقسمتی سے ان کے ماننے والوں نے انہی کا بت بنایا، مورتی بنائی، اور ایسا بنایا کہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے. اور دوسرا یہ کہ وہ کسی مخلوق کے ضرر کا قائل نہیں تھا، اس لیے ان کے ماننے والے مسلمان کو ذبح کر رہے ہیں. شرم تم کو مگر نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو گوتھڑے کہتے ہیں. اور دو باتیں ان کی ایسی ہیں جو بہت ہی زیادہ خطرناک ہیں. ایک تو وہ کپڑا نہیں پہنتا تھا، وہ کہتا ہے کپڑا رکاوٹ ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ کسی قسم کی قربانی کا قائل نہیں تھا کہ کوئی پرندہ، کوئی حیوان، کوئی جانور ذبح کیا جائے. کپڑا نہ پہننا اور قربانی نہ ماننا، اس سے پتہ چلا ہے کہ نبی نہیں تھا، رسول اور پیغمبر نہیں ہے. انبیاء علیہ السلام سب باحیا ہوتے ہیں. حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے مجلس اصحاب میں، اور ران مبارک سے تھوڑی سی جگہ میں دوتی ہل گئی تھی، اچانک نظر پڑ گئی اور آپ نے انا للہ پڑھا اور فوراً کپڑا نیچے کیا، اور آپ نے فرمایا ان الفحض آورا، ران ڈھانکنا فرض ہے، ران ڈھانکنا فرض. اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت عثمان تشریف لائے تو آپ نے فوراً اپنی دھوتی نیچے کی اور فرمایا کہ عثمان سے تو ملائک کو حیا آتی، ان کے سامنے اس طرح کیسے بیٹھیں گے. بہت زیادہ محبت اور احترام حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرماتے ہیں. اور یہ صاحب جو تھے یہ کپڑا نہیں پہنتے تھے تو یہ کیسے کام چلے گا. چنانچہ ان کے ماننے والوں نے بھی، جو بہت متشدد ہیں، وہ کسی کسی وقت ایسا کرتے ہیں، ورنہ عموماً دھوتی پہنتے ہیں اور احرام کی طرح نیچے اوپر تولیے باندھتے ہیں. ان کے خیال میں احرام جو ہے وہ لباس نہیں ہے، معاذ اللہ، حالانکہ وہ سب سے اعلیٰ لباس ہے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے. اور دوسرا یہ کہ ان کے ہاں قربانی نہیں ہے، نہ گائے کی، نہ بکرے کی، نہ مینڈے کی، نہ کوئی پرندہ حلال ہے، مخلوقات کے قتل سے سخت بیزار ہے اور اس سے بہت زیادہ ناراضگی کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے قربانی جاری ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، حضرت کے دو بیٹے قابیل و حابیل کی قربانی کا ذکر ہے۔ گویا آدمیت کا تقاضا ہے انسانیت کا کہ وہ قربانی کا قائل ہو۔ اس لیے اہلیان حق اس پر متفق ہے کہ مہاتما گوتم بدھ یہ پیغمبر نہیں ہے۔ بعض بزرگان دین نے مولانا مناظر حسن گیلانی، بڑے عالم گزرے ہندوستان کے، انہوں نے قرآن شریف کا ترجمہ کیا ہے، اس میں ذوالکفل کے نیچے لکھا ہے گوتم بدھ۔ تو دیوبند کے علماء نے ہی ان پر گرفت فرمائی کہ یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے اور گوتم بدھ میں نبوت کے آثار نہیں پائے جاتے، صرف اتنی سی بات کہ وہ ایک شہر آباد کرتا تھا اور کہتا تھا ہو سکتا ہے نبی آخر الزمان یہاں آ جائے، اس کے لوگ یہاں آباد ہو جائے۔ یہ آپ کی تشریف آوری کی صداقت کی دلیل ہے کہ ایسے لوگ بھی آپ کے قائل تھے اور منتظر تھے۔ تمام مذاہب میں قریب سے دیکھنے سے نبی آخر الزمان کا ذکر خیر ملتا ہے، اور بعض تو اتنا واضح ہے کہ قرآن نے کہا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، جان پہچان والی چیز آ گئی وہ مانتے نہیں ہے، فَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، ان نہ ماننے والے پر خدا کی لعنت۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور آپ کے صحابہ کا تذکرہ سورہ فتح کے اخیر میں ہے، مثلہم فی التوراۃ والانجیل، ان کی مثالیں توریت و انجیل میں آئی ہیں۔ تو جب اصحاب النبی کا ذکر سابقہ کتب میں موجود تھا تو نبی کا ذکر جبیل کا کیا کہنا ہے، کزر اخرج شت او فآزرا فاستغلظ فاستوى على سوقه یوجب الزراء لیغیظ بهم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظیما۔ کہتے توریت میں یہ تذکرہ تھا کہ وہ عبادت گزار ہوں گے، سجدے بہت کرتے ہوں گے، رکوع قیام، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ تعالیٰ کے فضل اور رضا کے طلبگار ہوں گے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور ان کے چہروں سے ہی پتہ چلے گا کہ یہ عابد و زاہدوں کی جماعت ہے۔ مثلہم فی التوراۃ، یہ حالت ان کی توریت میں تھی، ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأه فآزرہ، اور انجیل میں ان کی مثال یہ کہ ابتدا میں وہ بہت کمزور ہوں گے، جیسے زمین سے بیج نکلتا ہے کمزور سا پٹا ہوتا ہے، چھوٹا ہل جلنے والا پودا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ وہ جان پکڑتا ہے اور اس میں ڈینٹل آ جاتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ تناور درخت بنتا ہے، اور بڑا جہان ان کے سائے میں بیٹھتا ہے. اب جس وقت یہ لہلہاتا ہوا باغ بنتا ہے اور اس میں قسم قسم کے پھل اور فصلیں اور تناور درخت موجود ہے, اس کو دیکھنے والے دو طرح کے لوگ ہیں. کچھ خوش ہونے والے ہیں کہتے یہ اہل سنت والجماعت, اور کچھ ان پر ناراض ہونے والے بھی ہیں. انہیں قرآن نے کفار کہا, لیغیظ بہم الکفار. علماء اس لیے کہتے ہیں کہ صحابہ سے محبت بہت ضروری ہے. صحابہ یہ نام کس وجہ سے ہے؟ نام تو ابو بکر ہے یا عمر ہے, عثمان ہے, علی ہے. صاحب النبی پیغمبر کے ساتھ رہے تو صحابہ ہے. صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر کے مصاحب رہے ہیں. بنے ہیں شاہ کے مصاحب پھر آ کے اترا کر, وگر نہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے. چونکہ بادشاہ کے ساتھ ہیں ہم غالب کہتے تو عزت ہے, ورنہ ہم کیا ہے. یہی لوگ تھے, عام زندگی تھی, قسم قسم کی پریشانیاں تھی. جب نبی مرسل پر ایمان لانا نصیب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے تمام خوشیاں تمام عزتیں عطا فرمائی. اولئک هم المؤمنون حقا, یہ وہ لوگ ہیں جو پکے مومن ہیں. لہم مغفرۃ ورزق کریم, ان کی بخشش بھی یقینی ہے اور ان کا رزق بھی عزت کا ہوگا. شان ہے, پیشگی اعلانات ہو رہا. سبحان محمد الرسول اللہ, حضرت محمد تو اللہ کے رسول ہے ہی, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. اس وقت بھی رسول تھے اور آج بھی رسول ہے اور قیامت میں بھی رسول ہے. رسالت برقرار ہے. آپ کی رسالت اور انبیاء و مرسلین کی طرح ایک وقت تک نہیں ہے, ہمیشہ کے لیے. والذین معه, اور جو آپ کے ساتھ ہیں, اشداء علی الکفار, وہ کافروں کے مقابلے میں بڑے پکے ہیں, مضبوط مقابلہ جانتے ہیں. رحماء بینہم, آپس میں شیر و شکر ہے. یہ بڑا مشکل کام ہے. آدمی جب بڑا زوراور ہوتا ہے نا تو پھر اپنے لوگ بھی اس سے ڈرتے ہیں, اور آدمی جب بہت بڑا مجاہد ہو, جہان کو فتح کرے, تو پھر اپنوں کو نقصان نہ پہنچائے. بعض لوگ ایسے ہیں نا جو ایک طرف جہادی ہے, دوسری طرف دوسرے نقشے پیش کر رہا ہے, جن سے خلائق پناہ مانگتی ہے. یہ بات ٹھیک نہیں ہے, اس میں اعتدال کی ضرورت تھی. علماء نے لکھا ہے کتابوں میں کہ جہاد تب ہوگا جب مفتی اعظم کہے اور امیر المومنین رضامند ہو جائے. ہر شخص امیر المومنین نہیں ہوتا. حضرت عمر جب زخمی ہو گئے, بخاری میں ہے, تو فرمایا لستو الیوم بامیر المومنین, اب میں امیر المومنین نہیں ہوں, کام نہیں کر سکتا ہوں. یہ کسی کا ٹھیکہ نہیں ہوتا ہے کہ بس اس کے ساتھ رجسٹرڈ ہے, کہیں بھی اور امیر المومنین ہے. اعزاز کے طور پہ کسی سے محبت ہے, وہ علیحدہ بات ہے. بخاری امیر المومنین فی الحدیث ہے. امام احمد ابن حنبل کو امام و اہل سنہ کہا گیا ہے, امام اعظم کو امام اعظم سنا ہے, استاذوں نے کہا ہے, مشائخ نے. یہ زبردست صلاحیت تھی. لا الہ الا اللہ. چونکہ جہاد میں کنٹرول بہت ضروری ہے کہ جہاد کے لوگ اعتدال میں رہے اور انصاف پر رہے، اور جہاد کے عنوان سے ان سے زیادتی نہ ہو جائے. اس لیے امیر المومنین کا تقرر اور مفتی اعظم کا فتویٰ صادر کرنا یہ نہایت ضروری. اس پر کتنا مضبوط عمل ہوا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت تیار کی، عبداللہ ابن رواحہ بھی اس میں تھے، اور ان کو کہا فجر پڑھ کے نکلنا ہے یہاں سے، جہاد کے لیے روانہ ہو. جمعہ کا مبارک دن تھا، ویسے بھی ہو سکے تو آدمی جمعہ پڑھ کے نکلے. انہوں نے بھی یہ خیال کیا، انہوں نے جمعہ کی نماز آپ کی اقتدا میں پڑھی اور پھر جانے کی تیاری کی. آپ نے اچانک پوچھا کہ تمہیں حکم صبح جانے کا تھا، انہوں نے جمعہ پڑھنے، آپ نے کہا 500 سال تم جنت دیر سے جاؤ گے، تم نے یہ دیر کیوں کی؟ اتنے سخت قواعد و ضوابط ہیں. اصحاب رسول ہیں، ساری امت سے افضل ہے. دوسری طرف دیکھیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ تھا، حضرت علی شہید ہو گئے تھے اور حسن مجتبی نے معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، بخاری شریف میں موجود ہے. اور معاویہ کی حکومت مسلم تھی، بادشاہ روم سے کچھ عرصے سے آنکھ مچولیاں چل رہی تھی، اور درمیان میں معاہدہ کرنا پڑا تھا جنگ نہ کرنے کا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے رہے، اور ان کے کمانڈر کہ رومی کہاں عہد و پیمان کی پابندی کرتے ہیں، مختلف حرکتیں کرتے تھے، مسلمانوں کو پریشان کرتے تھے. بس جس دن معاہدے کی تاریخ پوری ہوئی تو معاویہ نے فوج کو آرڈر دے دیا کہ کرو پیش قدمی. فتح پر فتح، شہر کے شہر فتح ہوتے گئے، کیونکہ کفار تو تیار ہی نہیں تھے، ان کے پاس کوئی خبر نہیں تھی. اور کہتے ہیں روم کے دارالخلافے تک چند میل باقی تھے، اور سخت دوپہر کا وقت ہے، گرمی برس رہی ہے، تپش کی گھڑیاں ہیں، اور دور سے گھوڑے پر سوار ایک شخص آ رہا ہے، اور وہ آواز لگاتا ہے وفاء لا غدر فی الاسلام. معاویہ کو پچھلی فوج نے کہا کہ کوئی آ رہا ہے اور کچھ کہہ رہا ہے، تو حضرت معاویہ نے حکم دے دیا کہ کچھ دیر کے لیے ٹھہر جاؤ، شاہ سوار کو آنے دو. جب وہ شاہ سوار پہنچا، گرمی کی وجہ سے اس نے اپنا چہرہ ڈھانکا تھا کپڑے میں، اور معاویہ سے کہا آپ کو یہ حدیث نہیں معلوم کہ جب معاہدہ پورا ہو جائے تو ان کو کہے کہ مزید ہم معاہدہ نہیں کرنا چاہتے، اگر یہ کہا نہیں آپ نے اور آپ نے اقدام کیا، یہ بھی غدر ہے، غداری ہے. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامنے چپ چاپ کھڑے تھے اور سر جھکائے ہوئے تھے. لوگوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو معاویہ رو پڑے. معاویہ نے کہا یہ عمر ابن عبسہ ہے, اور ان سے پوچھا کہ میں ذکر کروں بھائیوں سے, انہوں نے کہا اجازت ہے. کہ یہ اس وقت کا مسلمان ہے کہ جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے, آپ نے پوچھا من انت, آپ کون ہے؟ آپ نے کہا انا النبی, میں خدا کا پیغمبر ہوں. تو اس نے پوچھا لائیے شین بوئستہ, کیوں نبی بھیجے گئے؟ آپ نے کہا لعبادت الرحمن و کثرت الاوثان, تاکہ لوگ ایک اللہ کی عبادت کریں اور بت پرستی چھوڑے. تو اس نے تیسرا سوال کیا مم ما کا علی ھذا الامر, کون کون ساتھ ہے؟ تو حضرت نے کہا حر و عبد, ایک آزاد آدمی ہے ابو بکر اور ایک غلام ہے زید ابن حارثہ, بس دو. تو انہوں نے کہا کہ میں بھی ساتھ ہونا چاہتا ہوں. آپ نے ایسا اوپر دیکھا اور آپ نے کہا الیوم شدید, یہ زمانہ بہت سخت ہے, آپ مسافر آدمی ہیں, دور سے آئے, ایسا نہ ہو کہ پیچھے ہٹ جائے, آپ تسلی سے واپس جائے. میرے رب نے میرے ساتھ نصرت کا عہد کیا ہے, ان قریب وہ ان پہاڑوں سے ٹپکے گی, ہر جگہ میری نصرت کے نعرے لگیں گے, آپ آ جائیں. اس وقت آ جائیں, اب نہیں. جب معاویہ نے یہ تذکرہ کیا تو تمام صحابہ رو پڑے, یہ تو بہت بیش بہا اور بہت قیمتی اور پیغمبر کے بالکل بعثت کے ابتدا کا آدمی ہے. ایک روایت میں ہے کہ جب یہ دوبارہ آئے, پھر نصرت الہی آ چکی تھی اور صحابہ کو آرام ہو گیا تھا اور تعارف خوب تھا, گلی کوچوں میں نصرت اور مدد الہی کی برسات تھی, تو آپ نے اس کو دیکھ کے آپ مسکرائے. آپ نے کہا آپ نے وہ دن بھی دیکھے اور آج بھی دیکھے, انبیاء کا اس طرح وقت ہوتا ہے, تنگیوں میں دقتوں میں آتے ہیں, اللہ کی مدد کے منتظر ہوتے ہیں. آج آپ خوشی سے کلمہ پڑھے اور جائے اور لوگوں کو بھی کلمہ پڑھائے, کوئی روکنے والا نہیں ہوگا. تو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا کہ حکم کیا ہے؟ کہ جتنے فتوحات غلط طریقے سے کیے واپس کرنا پڑے گا. معاویہ نے آرڈر دے دیا کہ واپس جاؤ, جہاں سے ہم چلے ہیں واپس, اور وہاں سے کینسرینی روم کو خط لکھا کہ میں تو آگے بڑھ چکا تھا اور آپ کے بدعمالیوں کی سزا دینے کے لیے, لیکن افسوس کہ ہمارے دین کے ایک بہت بڑے مقتدا نے مجھے اپنے پیغمبر کی حدیث یاد دلائی جس سے میری پیش قدمی غلط ثابت ہوئی, میں تاوان جنگ دینے کے لیے تیار ہوں, لیکن آئندہ آپ کے ساتھ معاہدہ نہیں ہوگا, میں مزید معاہدے نہیں کروں. آپ دیکھیں کہ فتوے کا اور شرائع کے مجاہدین کتنے سخت پابند, مجال نہیں کہ سر وہ خلاف کرے, ورنہ معاویہ کم دلائل دے سکتے تھے. معاویہ کو پتہ نہیں تھا کتنے نقصان ہوا ہے وہاں سے یہاں تک آنے میں, ہیلے حوالے نہیں کرنے, سیدھے سیدھے راستہ اختیار کرنا ہے, تب جا کر کے ہمارا حصہ بنے گا, اسلام اپنے پیروں پہ کھڑا ہوگا. آج جو جگہ جگہ مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے, ناحق ان کو گھروں سے نکالا جا رہا ہے, اس میں ہماری زیادتیوں کا دخل ہے. وہ حسین چہرہ, وہ زرین ماحول جو اسلاف نے خوبصورت طریقے سے بنایا تھا, ان کو داغدار کرنے کی اجازت کسی کو نہیں. وہ کہتے ہیں نا اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں ایک بیروپیا تھا, وہ قسم قسم کی شکلیں اختیار کرتا تھا. اورنگزیب عالمگیر بہت زیادہ فریس زکی زہید اور بلا کا حافظہ تھا. اور بیروپیہ سے کہا تو کچھ بھی کرے میں پہچان لیتا ہوں. اس نے کہا بادشاہ سلامت ایسا بھی ہو سکتا ہوں کہ نہ پہچانے. کہا اگر ایسی شکل تم نے بنائی کہ میں نہ پہچانا تو میں تمہیں اتنے ہزار درہم یا دینار دوں گا. کہا ٹھیک. وہ بیروپیہ چلا گیا. کچھ مدت بعد مشہور ہو گیا کہ فلاں پہاڑ میں کسی غار کے اندر ایک اللہ والا بیٹھا ہے اور ان سے لوگ دعا کراتے ہیں اور قبول ہوتی. بزرگان دین پاکان زمانہ ذرا آبادی سے ہٹ کے رہتے ہیں, تھوڑی تسلی رہتی ہے, عبادت صاف ستھری ہوتی ہے. شہر میں تو بڑی مصیبت ہے, آسان کام نہیں ہے, یہ ضروریات پورے کرنا مشکل کام. اورنگزیب کو بھی اپنے مصاحبوں نے کہا کہ صاحب ایک جگہ ولی نکلا ہے, بہت بڑا ہوس قطب ہے, بڑی سلطنت ہے ہماری, آئے دن مرہٹے تنگ کرتے ہیں اور جنگوں کی نوبت پیش آتی ہے, چلو دعا کے لیے. بادشاہ سلامت بہترین مسلمان, عمدہ رحم دل, اعلی علم اور ولایت کا حامل تھا. ایسے لوگ تو بہت قدردان ہوتے ہیں. ٹھیک. مقررہ تاریخ پر وہاں گئے اور ان سے درخواست کی, دعاؤں کی. اس نے کہا میں مناسب وقت میں دعا کر لوں. اور بادشاہ نے ارجین پیش کیے, سونے کے بکسے پیش کیے. بزرگان دین کی دعائیں لینے کے لیے یہ خالی ہاتھ والے اب پیدا ہوئے, پہلے کچھ لے کے جاتے تھے. اس نے کہا یہ کام ہم نہیں کرتے, یہ اٹھا لو. بادشاہ کے دل میں اور عظمت پیدا ہوئی کہ واقعی تو بڑا سچا پیر ہے, پیسے ہی نہیں لیتا. وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ تبلیغی چندہ نہیں لیتے, تو چندہ نہیں مانگتے, بندہ مانگتے ہیں. وہ آپ کو نہیں کہیں گے پیسے دو, کہتے آپ ساتھ چلو. تو جب آپ ساتھ چلیں گے تو چندہ خود ہی آ جائے گا. بادشاہ بہت خوش ہوا, بڑے اونچے ولی سے ملے اور بکسے تک ہمارے واپس پٹخ دیے. جب بادشاہ روانہ ہوا اور گھوڑے پر سوار ہو رہا تھا تو پیچھے سے بھاگتا ہوا آیا اپنا وہ خرقہ سلیمانی پھینک کر, اور بادشاہ سے کہا سٹ پنجا. بادشاہ نے کہا تو وہ مردار ہے؟ کہا جی میں وہی ہوں, میں روپیہ ہوں, آپ نے وعدہ کیا تھا. اچھا رہے گا تو کمال ہوگی. بادشاہ سلامت نے کہا کہ خاموش رہ لیتے, یہ بکسوں کے اندر تو لاکھوں درہم تھے اور آپ کا اور ہمارا جو معاہدہ ہوا ہے وہ تو چند ہزار کا ہے. تو اس بیروپیہ نے عجیب جواب دیا. اس نے کہا یہ میرا اپنا بیروپیہ پن اس سے کمانا ہے, وہ بزرگوں کا نقشہ تھا, اس کو بدنام نہیں کرنا ہے. خبردار, وہ پاکان زمانہ کی شکل ہے, اس کو محفوظ رکھنا ہے, اس پہ نہیں لینا ہے. ایسا زمانہ تھا, ایسے اخلاق تھے, ایسا کردار تھا دنیا کے اندر. اس نے کہا میں بیروپیہ ہوں, اپنے بیروپیہ پن سے پیسے جمع کرتا ہوں, وہ میرے لیے ہے, لیکن وہ تو میں نے بزرگوں کا, اولیاء کا, کوہساروں میں رہنے والے زاہدوں کا نقشہ بنایا, ان کے دامن پر آنچ نہیں آنے دوں گا, ان کو بچا کے رکھوں گا. لا الہ الا اللہ, استغفر اللہ واتوب الیہ. ہمارے بھائیوں دوستوں, الحمدللہ تفسیری نشست شروع ہوئی ہے, صبح 8 بجے سے 10 بجے تک, 11 بجے تک قرآن مجید کا ترجمہ, تفسیر و احکام, بڑے قابل قدر لوگ متوجہ ہیں. اصل میں قرآن ایسی کتاب ہے جیسے اس کی حیات اس موجودہ دنیا سے زیادہ ہے، یہ موجودہ دنیا اس پر قائم ہے، اس کائنات کی روح قرآن ہے. جس طرح یہ جسم ایک روح پر آباد ہے، آپ کے اجسام جب وہ روح نکلے گی جسم خود بخود گر جائے گا. جب قرآن شریف اللہ تعالیٰ اٹھائے گا تو پھر السماء انفطرت اذا السماء انشقت، آسمان پٹ پڑے گا، چر جائے گا. اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، سورج کا چمڑا ادھیڑ دیا جائے گا، ستارے تھر تھر نیچے گریں گے. قیمت ختم ہو گئی، روح نکل گئی. جب روح نکل جاتی ہے تو ہاتھ اوپر ہو تو نیچے گر جائے، آدمی بیٹھا ہوا ہو تو گرنا شروع ہو جائے گا. اس لیے یوم تبدل الارض غیر الارض، زمین بھی تبدیل ہو جائے گی، زمین بھی ٹھہر نہیں سکے گی، وہ بھی بے جان ہو جائے گی. والسماوات، اور آسمان بھی. قرآن شریف کی جو عمر ہے یہ پورا جہان اس کے لیے دھڑ ہے، اور یہ دھڑ اور یہ جسم آباد ہے قرآن کریم کے اوپر. تو قرآن پڑھنے والے، پڑھانے والے، درس دینے والے، لکھنے والے کتنے زیادہ احسان کے لائق ہیں، شکرانوں سے مالا مال ہے. ہر مومن قرآن سے تعلق رکھتا ہے، کوئی فاتحہ پڑھتا ہے قرآن کی سورت ہے، سورت اخلاص پڑھتا ہے، یاسین پڑھتا ہے، کوئی روح ہے. اب اس سے آباد رہنا ہے. کوئی دلیل دیتے تو آیت پڑھنے لگتا ہے، استدلال کرتے تو آیتوں کی بارش کرتا ہے. یہ مسئلے میں جان آتی ہے، جاندار کلام ہے. جہاں وہ واقع ہوتا ہے وہاں زندگی آ جاتی ہے. ویسے ایک بات ڈھیلی ڈالی ہوگی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک شخص پہ غصے ہو گئے. اس نے دیکھا کہ امیر المومنین بہت غصے میں، اس نے فوراً آیت پڑھی، بس حضرت عمر وہی رک گئے. بخاری میں ہے کان وقافا لکتاب اللہ، قرآن سنتے ہی عمر وہی کہ وہی رک جاتے، آگے کیسے بڑھ سکتے تھے قرآن سے. وہ قرآن کو جانتے تھے اور قرآن کو دل سے مانتے تھے. لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ واتوب الیہ. تو قرآن کی تفسیر فخر رازی نے بھی لکھی، قرآن کی تفسیر خطیب شیربینی نے بھی لکھی، قرآن کی تفسیر شیخ الہند نے بھی لکھی. قرآن تو روح آباد ہے، ناسوت اور ملکوت کا روح قرآن ہے، اس لیے قرآن کا بدل نہیں ہے. پہلے بھی میں نے کہا ہے قرآن کا کوئی چیز قائم مقام نہیں ہے. اگر روح کا قائم مقام ہوتا تو آپ کسی مردے کو کیپسول دے دیتے اور وہ اپنے دفتر میں جا کے بیٹھ جاتا، ایک اور انجیکشن لگا لیتے تو گھر آ جاتا، ایک اور صفوف دے دیتے تو وہ مارکیٹ جا کے سو. ایسا نہیں ہے، روح جا چکی ہے، کوئی حقیقت باقی نہیں، سب ختم. اس لیے قرآن کا قائم مقام کوئی عمل نہیں ہے، قرآن قرآن ہی رہے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، میں نے اس کو نازل کیا، میں بچا کے رکھوں گا. جب تک دنیا آباد ہے، آسمان و زمین آباد ہے، خلائق آباد ہے، لوگ اٹھک بیٹھک کر رہے ہیں، جی رہے ہیں، اس وقت تک قرآن آب و تاب کے ساتھ ہے. اور جب یہ ناسوت اور یہ سماوات اور اردین، یہ پہاڑ، یہ خوبصورت کائنات، یہ درہم برہم ہوگی، کھنڈر ہوگا. جیسے آپ یہ روڈوں سے گزرتے ہیں نا، एक होटल होता है बड़ा धूमधाम सा, कुछ मुद्दत बाद देखो तो वो कमरे भी टूटे हुए हैं और कोई भी नहीं है वहां। पता चल गया कि ये बस खत्म हो गया, यहां बसें अब नहीं रुकती, होटल रहा ही नहीं। मैं उसे देख के बहुत डर जाता हूं कि किसी दिन इस तरह ये पूरी जमीन और आसमान हो। और इससे पहले ये खबरें दुनिया में लग जाएगी कि भाई काबा शरीफ उठ गया है, हजर अस्वद मौजूद नहीं है। दोनों कौल एक ही कि हजर अस्वद, दूसरे कि पूरा काबा मुकम्मल उठा लिया जाए, इर्तफात अल काबा। तो लोग दौड़ेंगे कुरान देखने तो पता चलेगा कागज है, अंदर नकूश नहीं, कहीं भी कोई आयत लिखी हुई हो तो वो नजर नहीं होगी। उठा लिया, बस हुक्म काफी है कि वापस हो जाओ। होना लेकर जलाजिल वल फितन, फिर बोनचाल झटके, लोगों का धंसना, पानी और समंदरों का उमड़ आना, क़यामत गर्मा गर्म। अल्लाह ताला ईमान की सलामती नसीब फरमाए। तो उस दिन और उस बर्बादी से पहले पहले खुदा का शुक्र करना चाहिए और कुरान से ताल्लुक कवितर बनाना चाहिए। हम भी अपनी जिम्मेदारियों के साथ, साल हर साल कुरान ही कुरान होता है, अहादीस कुरान की तफसीर है, फिका कुरान और सुन्नत का हासिल है, फुनून खादिम है। लेकिन जब शाबान और रमजान आता है तो असल कुरान रूह रूह आबादी की हयात और जिंदा जानों की जान, कुरान मजीद का दर्स शुरू हो जाता है। अब मुझ में वो ताकत भी नहीं है और वो सेहत भी नहीं है, लेकिन बहरहाल उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दे, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दे, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। तो बेहतर औकात है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला तौफीक दे आप हजरात भी इन लम्हात की कदर करें और कुरान शरीफ के दर्स में तफसीर में मुख्तलिफ बहानों से आया करो। और अब के मिले तो खूब ले पकना, शायद के फिर मिले और ये ज़ौक़े नजर न हो। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़। हम जो हज के सफर पर है, तलबिया पढ़ते हैं, कितनी जोर से पढ़ते हैं, बस इतनी जोर से हो कि साथ वाला सुने। जहर का माना यह है कि आपका साथ वाला सुन सके। हदीस शरीफ में है कि कुर्ब कयामत में लोग हज और उम्रे करेंगे और तलबिया नहीं पढ़ेंगे, अल्लाह ना उनका हज कबूल करेगा ना तलबिया। अफजलुल हज वल अज वस्सज, बेहतरीन हज वो है जिसमें खूब तलबिया हो, खूब कुर्बानियां हो। मेरी बहन का नाम सानिया है, वो बहुत बीमार रहती है, उसका नाम बदलना चाहते हैं, किसी पाक बीबी का नाम रखे, उम्मुल उम्महातुल मोमिनीन का, बनात रसूल का। अल्लाह ताला आपको और मौलाना अनवर शाह को और मोहम्मद अहसन को दुनिया आखिरत की इज्जत है, आफियत है, अता फरमाए। आमीन आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह ताला आपको, आपकी आल औलाद को भी इसका मिसदाक बनाए और जुमला हाजिरीन को अल्लाह ये नेमत नसीब फरमाए। फ فجر کی نماز کے بعد سے اشراق تک میرا معمول تلاوت ذکر اذکار دعاؤں کا ہے، جبکہ تبلیغ والے مجھے 6 نمبر میں آنے کی دعوت دیتے ہیں، میں اپنی مصروفیات کی وجہ سے ان کے پاس پہنچنا نہیں پاتا، تو وہ دلیل یہ تھے کہ اجتماعی عمل سمندر ہے اور جبکہ انفرادی عمل خطرہ ہے. بات تو یہی ہے کہ اجتماعی عمل جیسے درس قرآن ہے، درس حدیث ہے، مسئلے مسائل ہے، اس کے لیے تلاوت ذکر یہ بند کرنا پڑتا ہے. تبلیغی باتیں بھی اس کا قائم مقام ہے، لیکن بعض اوقات یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جیسے یہاں درس ہو رہا ہے، تبلیغ والے وہاں درختوں کے نیچے اپنے 6 افراد علیحدہ بیٹھتے ہیں، ان سے میں پوچھتا ہوں کہ یہ کون سی تبلیغ آپ کریں گے، اس کا کیا جواز ہے؟ کچھ اپنے آئینے میں دیکھنا چاہیے، انہیں بھی اپنی شکلیں دیکھا کریں. یا ضروری باتیں ہوتی یا قائد و اعمال کی، ان کو وہ بہت طوفان لگ رہی، تو یہ وہ 1.5 اینٹ کے جو ہے نا 3-4 افراد پیٹے پیٹائے ان کو وہاں علیحدہ. یہ نہیں کہتے کہ مولانا کا درس ہو رہا ہے ضروری باتیں، پہلے وہاں بیٹھتے ہیں، تو خود تو علماء کے درس سے بچتے ہیں اور اپنے وہ 3-5 کے لیے لوگوں کے اعمال چھوڑتے ہیں. وی نور محمد ہر یا لفظ بیش بہاد ہے اور ڈیر خپشم چدیو گورم عملتا. خود بھی ان کو بھی درسوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اہل حق کا درس، جب قرآن کا ہو، سنت کا ہو، فقہ کا ہو، یا ویسے ہی اہل حق عالم کچھ اعلان کرے تو یہ روک لے اپنے کام کو، ساتھیوں کو کہے ادھر متوجہ ہو جاؤ، جب وہ بات پوری ہو جائے بے شک آپ ساتھ دے. تاہم چند تبلیغیوں کی غلطیوں سے تبلیغ غلط نہیں ہے، تبلیغ کا فائدہ برکات یقینی ہے، اور آپ بھی تلاوت ذکر اور اشراق تک جو معمولات ہیں وہ مؤخر کریں اور تبلیغی بھائیوں کے ساتھ بیٹھیں. چھوٹے بچے کے نماز جنازہ میں بالغ میت والی دعا پڑھنے سے نماز ہو جائے گی؟ جی ہو جائے گی، اگر یہ عمل امام صاحب کا تب بھی کوئی حرج نہیں. جنازہ تو 2 فرض ہے اس کے، 4 تکبیریں اور قیام، باقی پڑھن جو ہے وہ سنت ہے، اوپر نیچے ہو سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. جمعے کی نماز سے پہلے اگر خطرہ آ جائے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ یوں مت کہو، کہو کہ میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں اور پیشاب بھی کر رہا ہوں. میرا خیال سے تیرا وضو تب ٹوٹے گا جب پاخانہ بھی ساتھ نکلا ہے. شرم اور حیا تجھ میں ہوتی تو یہ باتیں نہ کرتے. خطرہ کیا ہے؟ پیشاب ہے. جب پیشاب نکل گیا تو نہ وضو رہا، نہ استنجا رہا، نہ کپڑا پاک رہا. تو یہ پوچھتے ہوئے پتہ نہیں کیا چاہتے ہو. کیف یمکن لی ان اترسخ فی القرآن والحدیث والفقہ اذا زاملت و طالعت و امعنت عن زارک و فتشت اوراق الکتب بتوفیق اللہ و فضلہ ستصیر عالما راسخا انشاء اللہ تعالی. اللہ آپ کی زندگی میں عافیت برکت عطا فرمائے، آمین. آپ کا سایہ سلامت رکھے، آمین. ہم جس گھر میں رہتے وہ چھوٹا پڑ گیا، ہم نے بڑا گھر خریدا اور چھوٹا کرایہ پر دے دیا، تو چھوٹے گھر پر زکات واجب ہے. چھوٹے اور بڑے کیا مطلب ہے؟ کسی بھی مکان جائیداد پر زکات نہیں ہوتی. اگر 1 فرلانگ میں بھی کسی کا محل ہے، 1 کروڑ نہیں 50 کرب کا بھی محل ہے، عمارات ہے، زمینیں ہیں، ان پر زکات نہیں ہے. زکات تو حاصل پر ہوتی ہے، فصلوں پر. جب ان کے کرائے آئیں گے اور اس سال بھر رہیں گے، سال کے اخیر میں جو بچے گا اس پہ زکات آئے گی. الا یہ کہ یہ مکان یا یہ زمین یا یہ گھر بنیت تجارت ہو، پھر زکات آئے گی، کل رقم پر آئے گی. مسئلہ یہ کہ کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے، اس میں خیر و برکت کے لیے کوئی دعا بتا دے، بہت استغفار کرے اور بہت ہی زیادہ دعائیں مانگیں کہ یا اللہ میرے کام میں میری مدد فرما، یا اللہ میں تجارت بنیت انبیاء کرنا چاہتا ہوں، اولیاء صلحاء مجھ میں ثابت قدمی پیدا فرما. تجارت کے لیے بڑا سینہ چاہیے، تجارت ہمیشہ آتی نہیں ہے، جاتی بھی ہے، گھبرائے نہیں، خیر ہوگی انشاءاللہ. ہنسا نام کے کیا معنی؟ پردہ نشین. میرے دو جوڑوے بچے ہیں، ایک کا نام احمد دوسرے کا نام محمد، اکثر بیمار رہتے ہیں، نام تو بہت پیارے ہیں اور اعلیٰ نام ہے. کون مسلمان ہمت کرے گا اس کو بدلنے کی؟ کہیں اس کے بدلنے سے اس کا ایمان برباد نہ ہو جائے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی دو بڑے نام ہیں، محمد اور احمد. آپ ان ناموں کا بھی صدقہ دے دیں، خیرات کریں، دوبارہ بکرے کاٹیں اور دعا مانگے کہ یا اللہ میرے بیٹوں کے لیے یہ نام موافق فرما، موزون بنا، اور خدا ان بچوں کے سر کا صدقہ قبول فرما. اور قرآن مجید کی تلاوات بہت زیادہ کرے، دو تین دن میں ایک قرآن پڑھ کے بچوں کی صحت کی دعا مانگے، پھر دو تین دن میں ایک قرآن خوانی کرے. صرف لوگوں کو تنگ نہ کرے، ان کا اکرام و اعزاز بھی کرے. مجھے پھر بتا دینا اگلے جمعے کو کہ کیا فرق آیا. پنجپیری حضرات کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں وہ شدت پسند ہے. ہاں یہ بات تو ہے، شدت پسند تو ہوتے ہیں لوگ، اگر ڈھیلے ہوں گے تو پھر آپ کہیں گے مدائن ہے. میری منگنی ہو گئی ہے، بھائی نے فون پر مجھے کہا کہ آپ کی بیوی کو رکھ سکتے ہیں. میں نے وقفے سے دو دفعہ کہا نہیں. کیا طلاق ہو گئی؟ مطلب کہ منگنی ہو گئی اور آپ نے کہا کہ نہیں، تو مطلب کہ نکاح مسترد کر رہے ہیں. تم ابھی شادی کے قابل نہیں ہو، تم کسی مداری کے ساتھ پھرتے رہو، سانپ نچواؤ، اس قابل نہیں ہو. کہ ایسا نہ ہو کہ بیوی کے ساتھ کوئی اور معاملہ کر لے، ابھی تو نئی نئی والا ہے. بے شرما جب اس نے آپ کو کہا کہ آپ کی منگنی ہو گئی تو آپ کہتے کہ اللہ کا شکر ہے، خدا تعالی اسے خوشبگوار بنائے پائے. آپ نے کہا نہیں 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 نہیں، کیا ہوتا ہے؟ یا تم نے کچھ اور لکھنا تھا اور لکھا، میں تو یہی سمجھا ہوں تحریر سے، اس طرح تحریر مناسب نہیں ہے. سنا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو سرما استعمال فرماتے اس کا رنگ ابیس تھا، اسود نہیں تھا، مجھے معلوم نہیں ہے. توتیا اسمت، توتیا سرما جس کو عربی میں اسمت کہتے ہیں، الف تھا میم دال، وہ آپ کا مسنون تھا، وہ تو سیاہ ہے. یہ بات اس لیے غلط ہے کہ امام مالک جب سرما ڈال لیتے تھے تو دن بھر گھر بیٹھے رہتے تھے. لوگ کہتے تھے حضرت باہر کہ یار آنکھوں میں تکلیف تھی، سرما ڈالا ہے مجھے، یہ پیاری پیاری کالی کالی آنکھیں، تھوڑی حیا آتی ہے. اللہ ہو اکبر. کہا جاتا ہے کہ یہ آنکھوں کی بصیرت کی غذا ہے. جو ہفتے میں ایک دفعہ سرما ڈالے، تین تین سلائی دونوں آنکھوں میں، کبھی بھی اس کی بینائی میں فرق نہیں آئے گا. اب اس دوران بھی جب میں دو تین دفعہ مسلسل سرما ڈالوں، چشمہ اتر جاتا ہے، بینائی بحال ہونا شروع ہو جاتی ہے. بہت اعلی سنت ہے، مبارک سنت ہے، اور اہتمام کرنا چاہیے. کیا فرماتے علماء؟ آج کل ایک جماعت جو مشہور ہے، فضول باتیں نہ کیا کرو، کبھی کس کے بارے میں پرچی، کبھی اپنے اعمال صحیح کرو بس. میرے والد صاحب بہت زیادہ مقروض ہے، آپ ان کے لیے دعا کریں، استغفار کی کثرت کریں، سارا قرضہ اتر جائے گا. اور فجر کی نماز کے بعد اسی ہیئت پر بیٹھے ہوئے جس ہیئت پر سلام پیارا ہے، 70 مرتبہ دائیں ہاتھ کے پوروں سے اللہ لطیف بے عبادی ہی یرزق من یشاء وہو القوی العزیز پڑھا کرے. تفسیر معارف القرآن میں مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے شاہ عبد الغنی پھول پوری کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ بزرگان دین کا عمل ہے اور کبھی بھی قرضہ نہیں ٹھہرتا. فجر کی نماز پڑھ کر اسی ہیئت پر بیٹھے اور 70 مرتبہ پڑھ لے اللہ لطیف بعبادی یرزق من یشاء وهو القوی العزیز. ناغا بالکل نہ کرے, قطعاً ناغا وظیفے کے لیے زہر قاتل ہے. دوسرا عمل, صبح و شام 10 دفعہ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. ہمارے یہاں سے کچھ مسنون اعمال بڑھتے ہیں, پیچھے جو لوگ بیٹھے ہیں یا جنید یا ناظم صاحب وہ لوگوں کو دے, اس کاغذ میں یہ وظیفہ بھی لکھا ہوا ہے, یہ بہت زیادہ مؤثر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک شخص کافی دنوں بعد آیا, آپ نے تاخیر سے آمد کی وجہ پوچھی, اس نے کہا ہموم و دیون یا رسول اللہ, ہر غم صدمے پریشانیاں قرضے. آپ نے کہا کیوں غافل ہو, صبح و شام پڑھو نا, اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. 10 یا 15 دن بعد آیا خوش خوش اور پیغمبر کو مبارکباد دے رہا تھا, حضرت سارے غم چھٹ گئے, سارے قرضے اتر گئے, ساری خوشیاں بحال ہو گئی. بہت مؤثر دعا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو لوگوں کی نظر سے محفوظ فرمائے, آمین. اللہ آپ کا سایہ ہم پر قائم رکھے, آمین. اللہ آپ کو انور شاہ و محمد احسن کو شفا اجر, آمین. میں نے ایک مکان خریدا اور کچھ رقم ادا کی, باقی یہ رقم ضروری کاغذی کاروائی کے بعد ادا کرنی ہے. اب وہ رقم میرے پاس موجود ہے, آیا اس رقم پر زکات دینی ہوگی. جو رقم کسی کے نام ہو چکی ہے اور واجب الادا ہے وہ حقیقت میں آپ کی نہیں ہے. علماء تو فیصلہ کر چکے ہیں نا کہ قرض منہا ہو کے جو قرض سے بچے اس پہ زکات آئے گی, لہذا اس پہ زکات نہیں. اگر کسی نے 20 سال سے نماز نہیں پڑھی, یہ بندہ قضا نمازیں پڑھیں گے یا نفل سے میزان رہے, قضا نمازیں بنیت فرض واجب ہر روز پڑھے اور کہے میرے ذمہ جو باقی ہے ان میں پہلی فجر, میرے ذمہ جو باقی ہے ان میں پہلی ظہر, پہلی عصر, پہلی مغرب, پہلی عشاء, پہلا وتر. اللہ تبارک وتعالیٰ مجھے 3 بیٹے عطا کیے لیکن میں نے عقیقہ نہیں کیا. اب میں عقیقہ کرنا چاہ لیکن بکروں کی گنجائش نہیں, کیا گائے سے عقیقہ جی ہو جائے گا گائے سے. جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں مجھے پیغمبر نے اجازت دی تھی کہ آپ بیٹے کا عقیقہ گائے کے حصوں میں کر لیں. فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے کتاب الادہیہ میں کہ قربانی میں عقیقہ شامل ہو سکتا ہے. لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تفسیر میں دنیا دار طبقہ بھی شرکت کر سکتا ہے, تو اشتہار میں نکلا ہے باقاعدہ. اب ہم یہاں صبح آ جاتے ہیں مگر کبھی ہمیں جلدی دوران درس واپس جانا ہوتا ہے, ایسے میں گیٹ پر کڑے منتظمین میں سے ایک کہتا ہے تو وہ بڑے سرد اور بے مروتی طریقے سے کہتا ہے کہ مت آیا کرو یا انتظام کو نقصان پہنچ جا رہے ہو. نہیں, اس کو ایسا نہیں کہنا چاہیے. اور لوگ جتنی دیر کے لیے بھی اہل دنیا آئے وہ شرکت نہ شرکت سے افضل ہے. چوکیدار کو تنبیہ کی جائے گی انشاءاللہ. آج کل مہر فاطمی پاکستانی روپے کے حساب سے 480 درہم بنتے ہیں, تو اس کا حساب لگانا پڑے گا کیونکہ 480 درہم کا مطلب کہ 52.5 درہم وہ نصاب ہے, یہ تو کوئی زرگر ہو تو وہ نکال لے گا فوراً. تو 480 درہم وہ مہر فاطمی ہے. احتیاطاً لوگ 500 درہم کا حساب لگاتے. درہم چاندی کا ہوتا تھا. 52.5 تولے چاندی کتنے کی بنتی ہے آج کل؟ کوئی سنہرا ہے؟ یہ تو ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا کام تو مسئلہ بتانا ہے. حساب کتاب تو زرگر کریں اور آپ کریں. اس کی قیمت نکالیں نا آپ نصاب کے اعتبار سے. گلشن اقبال بلاک ون میں فلیٹوں میں آگ لگ گئی. ایک خاتون جلس کر فوت ہو گئی اور فلیٹ بھی خاکستر. اللہ اس کو شہیدہ سعیدہ بنائے اور جن کو نقصان پہنچا اللہ نے مد بدل نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللہ وصلی وسلم علی النبی وعلی آلہ وصحابہ وبارک وصلی وسلم علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ. جو فوت ہوئے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے. جو زخمی ہوئے ہیں اللہ انہیں صحت شفا دے. جو دیگر کرب اور درد میں ہے اللہ ان کو مداوا نصیب کرے. جو قرضوں تلے دبے ہوئے ہیں اللہ ان کی دستگیری فرمائے. حق تعالی جملہ حاضرین اور ان کے غائبین کی دعائیں قبول فرمائے. مراد عطا فرمائے. کونین کی سرخروئی نصیب فرمائے. شہر اور ملک میں پائیدار امن قائم فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم.